يكون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. برادران عزیز، محترم خواتین، گزشتہ چند ہفتوں سے ان آیتوں سے متعلق درس قرآن ہو رہا تھا اور اسی سلسلے کا ایک حصہ آج بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں جو مومنین کے اور اللہ کے بندوں کے اوصاف ہیں ان کا تذکرہ کیا اور ان میں ان کی تواضع، ان کا راتوں کا قیام اور ان کے مال میں اعتدال، اسراف، اعتدال ہوتا ہے، اسراف اور بخل اور کمی بیشی نہیں ہوتی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، نیز یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں ٹھہراتے، نہ کسی اور کو اپنی دعاؤں میں پکارتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی حرام کی ہوئی جان کو قتل کرتے ہیں اور نہ ہی بے حیائی اور فحش کے کام وہ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا تھا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، انہیں عذاب ہوگا اور وہ بھی عذاب در عذاب، دگنا عذاب ہوگا اور احانت کا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. آگے یہاں سے یہ ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اوپر تین قسم کے کاموں کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا اور قتل نفس نہیں کرنا اور بے حیائی اور زنا کے کام نہیں کرنا، لیکن کسی سے یہ کام ہو جائے یا اس کے علاوہ ایسے کام جو اللہ کی نافرمانی کے وہ ہو جائیں تو ان کے لیے اللہ نے ایک تسلی والی آیت فرمائی ہے، تسلی دی ہے. بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح تسلی دی ہے، ایمان والوں کو بھی اور غیر ایمان والوں کو بھی. جو بے ایمان ہیں ان سے بھی یہ بات کہی کہ اگر وہ کفر و شرک سے ہٹ کر اللہ کے لیے پکاریں اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر نہیں، انہوں نے توبہ اور استغفار کیا اور اسی حالت میں دنیا سے گزر گئے تو پھر یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک. تو چونکہ کفر و شرک کی حالت میں گزر گئے اس لیے کسی چیز کی مغفرت بھی نہیں، کہ خاتمہ ان کا کفر اور شرک پر ہوا. لیکن اگر ایمان کی حالت میں ہو اور کفر و شرک کی حالت میں نہ ہو اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ آدمی سے ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اور اس طرح کی نادانی کے کام کرنے والوں کو تسلی دی ہے. کہیں کہا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کہیں یہ بات کہی کہ انی لغفار لمن تاب، میں اس آدمی کے لیے جو آدمی توبہ اور استغفار کرتا ہے اس کے لیے تو گویا غفار ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ بندوں کو باخبر کر دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بہت بڑی حوصلہ افزا آیت ہے. ایمان والوں کے اور بندوں کے لیے بہت بڑی ہمت والی، ہمت دلانے والی اور حوصلہ افزا آیت ہے، اس لیے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے اسراف نفس نہیں کیا ہو اور کسی سے کمی کوتاہی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے انسان پیدا تین طرح کی مخلوق پیدا فرمائی ہے. ایک وہ ہے کہ جو بالکل خیر ہی خیر ہے اس کے اندر, اور ایک وہ ہے کہ جس کے اندر شر ہی شر ہے, اور ایک وہ ہے مخلوق جس کے اندر خیر و شر کا مجموعہ ہے. کہ جو جس کے اندر خیر ہی خیر ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گویا کو پیدا فرمایا ہے. فرشتے ایسے ہیں کہ ان کے اندر نافرمانی ہی نہیں, خیر ہی خیر ہے. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہ, اللہ جو بھی ان کے لیے فرماتے ہیں اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. تو اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ کوئی کام نہیں. انبیاء علیہ السلام کا طبقہ بھی ایسا ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو خالص شر ہے اور شر ہی شر اس کے اندر ہے, وہ ایک دوسری مخلوق ہے جس کو شیاطین کہتے ہیں. اس کے اندر صرف مادہ ہی نافرمانی کا ہے اور مادہ ہی اس کے اندر شر کا ہے, اور شر کے علاوہ کبھی خیر کی امید اس سے نہیں کی جا سکتی. اگر خیر کی کسی کے لیے کوئی راستہ بھی اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی اس کی برائی ہوگی, اس میں بھی کسی کے لیے نقصان دینے کا پہنچانے کا شائبہ ہوگا, اور اس میں ایک حصہ ہوگا اس کا بھی. جیسا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق مشہور ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک دن گویا تحجد ان کی رہ گئی, تحجد کے لیے سلا دیا, شیطان نے سلایا, اور تحجد کو اٹھ نہیں سکے. اور جب اٹھ نہیں سکے تو دن بھر روتے رہے, دن بھر روتے رہے روتے رہے روتے رہے کہ آج تحجد چھوٹ گئی. اور اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے تحجد کے بدلے میں جو درجہ بلند ہوتا تھا اس سے کئی گنا اضافہ آپ کا درجہ بلند ہو گیا. دوسرے دن جب رات ہوئی تو وہ وقت پر آ گیا اٹھانے کے لیے شیطان کہ اٹھیے. تو اس نے حضرت معاویہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں مردود ہوں, ابلیس لعین ہوں. تو مردود ہے اور ابلیس لعین ہے, تم سوائے شر کے اور کوئی کام نہیں کرتے ہو, تم تحجد کے لیے اٹھانے کے لیے آئے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں بتاؤں گا کیوں آیا. حضرت معاویہ نے کہا بتانا ہی پڑے گا. جب اصرار کیا تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کل جو آپ کو غفلت میں ڈالا تھا وہ میں ہی تھا, اور آج جو آپ کو تحجد کے لیے اٹھایا وہ بھی میں ہی ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ کل کی غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجے اتنے بلند فرما دیے کہ مجھے گویا اچھا نہیں لگا. میں نے چاہا کہ وہ روز کا حساب ہی ٹھیک ہے, جتنا درجہ آپ کو ملنا ہے اتنا ہی ملنا کافی ہے, اس سے بڑھ کے جو ہے اب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی گویا خشیت ان کو ہو گئی. تو خیر کے اس میں بھی شر کا پہلو ہوتا ہے, اس کا راستہ خیر کا اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی شر کا پہلو رکھتا ہے کہ نقصان کرنا کسی طرح. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ اپنی غفاری کا ان بندوں کے لیے جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے. یہاں چونکہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, قتل نفس کرنا, اور گویا بے حیائی اور زنا کے کام کرنا, یہ عام طور پر گویا غیر مسلموں کا اور نافرمانوں کا جو بے ایمان لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی, تو یہاں توبہ کے ساتھ ایمان کا بھی قید لگائی گئی ہے. حق تعالی شانہ نے توبہ کی جو آیتیں ہیں اور توبہ کا جو مضمون ہے قرآن کریم میں احادیث میں اتنی کثرت سے ہے اور اتنی امید افزا ہے کہ جس طرح ہر زہر کا ایک تریاق ہوتا ہے ایسے ہی گناہوں کا تریاق اللہ تعالی نے گویا وہ توبہ کو رکھا ہے. جب مردود ابلیس لعین کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے بہکانے پر اور جنت سے نکالے جانے پر اس کی وجہ سے یہ ہوئی کہ وہ سجدہ نہیں کیا اور حضرت آدم نکالے گئے. جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو مردود ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی اس نے کہ انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے گویا قیامت تک اٹھائے جانے پر محلت دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, فخرج انک من المنظرین, کہ تجھے محلت یافتہ ہے, یعنی تو جو چاہے کر. مل گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے, حضرت ابو قلابہ کی روایتوں میں ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے محلت دی ہے تو میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, جب تک بندے کے جسم میں روح ہے میں اس کے لیے شر سے علیحدہ نہیں ہوں گا, ہمیشہ اس کو شر اور نافرمانی پر اور بغاوت پر اور سرکشی پر میں ابھاروں گا. تو اللہ نے بھی یہ بات فرمائی کہ وعزتی، میری اپنی عزت کی قسم، میں بھی بندے کے لیے اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا جب تک کہ اس کے جسم میں روح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھا ہے. التوبہ ما لم یغرغر، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ آدمی سکرات کے عالم میں نہیں پہنچتا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. توبہ تو اللہ، توبہ کا قبول کرنا تو اللہ پر ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یعملون السوء بجہالت، کسی جہالت اور نادانی کی وجہ سے وہ کر بیٹھتے ہیں. عمل جو ہوتا ہے آدمی کے ساتھ وہ کسی جہالت پر ہی ہوتا ہے، کسی نادانی پر ہی ہوتا ہے، نفس کی سرکشیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. نفس لذات چاہتا ہے، نفس جو ہے گویا اللہ سے نافرمانی کرنا چاہتا ہے. تو وہ ایک کسی بھی کوئی بھی مسلمان دانائی کے ساتھ کوئی ایسا برا عمل نہیں کر سکتا. اسی لیے کہا کہ یعملون السوء بجہالت، کہ وہ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں اور اس وقت وہ جاہل رہتے ہیں کہ یہ نفس کے غلبے کی وجہ سے یا شیطان کے غلبے کی وجہ سے. ایک اور بھی پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وہ منتاب امباد زاری کا واصلہ، جو آدمی اپنی جان پر ظلم کرے یا گناہ کرے کسی جہالت کی وجہ سے، پھر اس کے بعد اپنی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے. تو کسی جہالت اور نادانی کی وجہ سے جو آدمی کسی نافرمانی کا کام کرتا ہے یا ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب، اور موت سے پہلے جب بھی گویا اس طرح کا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی گویا اس کو قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ بڑے رحیم بھی ہیں، حلیم بھی ہیں، بہت حلیم ہے. کتنے کام لوگ کرتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو پر نظر چشم پوشی کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کرنے لگے آدمی کے گناہوں پر، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، لوگ جو کچھ کرتے ہیں دنیا میں اور تنہائیوں میں اور خلوتوں میں اور جلوتوں میں جو کچھ کرتے ہیں، اگر اللہ ان کے پکڑ پر آ جائیں تو پھر اس روئے زمین پر کوئی دابہ بھی نہیں رہ سکتا. مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، وہ واقعہ مشہور ہے، آج میں جمعے میں بھی سنا رہا تھا. سلطان محمود کے بادشاہ جو ہے، بادشاہ محمود کے زمانے میں چند آدمیوں نے جو ہے وہ چوری کے لیے نکلے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلے. تو روزانہ ان کا معمول تھا، ایک جگہ پر پہنچ کے مشورہ کر رہے تھے اور چار آدمی ایک جگہ جمع ہو گئے. جب مل گیا اور ہر ایک کا مقصد ایک تھا، سب کا مقصد ایک تھا، تو سب جب ایک جگہ جمع ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہوا، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. پھر ہر ایک نے اپنی اپنی خصوصیت بتائی، آپ کی کیا خاصیت ہے، آپ کی کیا خاصیت ہے، آپ کی کیا خاصیت ہے. ہر ایک نے اپنا ایک فن بتایا کہ میرے اندر یہ فن ہے. ایک نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں جانوروں کی اور کتوں کی اور بلیوں کی اور پرندوں کی سب کی بولیاں سنتا ہوں اور سمجھتا ہوں. دوسرے نے کہا کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے میں اس کو بھانپ لیتا ہوں، قوت شامہ میری اتنی ہے کہ میں اس کو مال کے اس کو سونگ لیتا ہوں اور پہچان لیتا ہوں. ایک نے کہا کہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ کتنی بھی دور سے دور جگہ پر میں رسی پھینک سکتا ہوں، کمن ڈالنا جسے کہتے ہیں، میں وہ کر سکتا ہوں، اونچی سے اونچی بلڈنگ پر اور بڑے دور سے دور جگہ پر میں ڈال سکتا ہوں. تو اگر ضرورت پڑے رسی ڈال کر چڑھ جانے کی تو وہ کام بھی آتا ہے. تو ایک نے کہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھ لیتا ہوں اس کو صبح پہچان لیتا ہوں، دن میں میں پہچان لیتا ہوں. یہ مشورہ کر رہے تھے، ایک پانچواں آدمی آیا، اور جب پانچواں آدمی آیا تو اس نے اپنا اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں. کیوں نکلے ہو؟ تو میرا مقصد بھی ہے کہ ڈکیتی کرنا، چوری کرنا. تو اچھا، تو تم بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، چلو جماعت کے ساتھ کریں گے. چنانچہ یہ ہے کہ جب وہ جماعت کے ساتھ نکلے ارادے کے لیے، اس سے کہا جس آدمی کو سونگنے کی ذریعے سے مال کا اندازہ ہوتا تھا، خزانے کا اندازہ ہوتا، اس سے کہا کہ تم سونگ کر بتاؤ کہ کہاں ہے. اور چلنے لگے راستے میں تو بستی میں پہنچے تو وہاں کتے بھونکنے لگے. اب ایسی روشن بستیاں تو تھی نہیں، سب اندھیری بستیاں تھی، اور وہ اندھیری بستیوں میں جو ہے جب چلنے لگے تو کتوں نے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا، وہ ساتھیوں نے پوچھا کہ کتے کیا بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتے یہ بول رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بادشاہ ہے، کتے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بادشاہ ہے. پھر آگے نکلے تو آگے چلے تو پھر کہا کہ پھر کتے پھونکنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے تمہارے ساتھ اور یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کتے یہ بول رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بادشاہ ہے. اب انہوں نے کہا کہ کہاں کی بڑے لگاتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ بادشاہ اپنے محل میں آرام کر رہا ہوگا، اپنی جو ہے اس کو اس رات کے جنگل میں یا رات کی اندھیری میں اس سے کیا واسطہ، وہ کیوں آئے گا؟ اور وہ بادشاہ ہوگا تو اسے چوری کی کیا ضرورت پڑے گی؟ تو محتاج ہیں، ضرورت مند ہے، تو جس کے پاس کمائی وغیرہ نہیں ہے یا معاش کے ذریعے نہیں ہے تو وہ چوری کرتا ہے. تو اس نے کہا پھر آگے چلے تو یہ کہتا، ان کی گویا اس کی بات کو انہوں نے گویا نظر انداز کر دیا. پھر جب اس سے کہا، ایک آدمی سے کہا کہ خزانہ کہاں ہے پہچانے، تو اس نے خزانہ پہچانا، خزانہ نکالا گیا چوری کی گئی. اور اس کے لیے محنت کی ضرورت تھی رسی ڈال کر چڑھ جانے کی یا کسی گویا جگہ پر، تو وہ کام بھی اس نے کر دیا، اس نے بھی اپنا فن دکھا دیا. جس آدمی کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ رسی پھینک سکتا تھا تو اس نے پھینک دیا اور گویا چڑھ کر گویا جہاں سے خزانہ تھا نکالے. یہ جیسا بھی ہوا، جب واپس خزانہ لے کے تقسیم کر کے واپس نکلے تو سب گویا اپنی اپنی جگہ پر نکلے. یہ بھی گویا تعاقب میں رہا کہ یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون کون ہیں، نام تو تعارف تو ہو ہی گیا تھا کون ہے کہاں رہتے ہیں. صبح جب بادشاہ دربار میں حاضر ہوا، بادشاہ جب حاضر ہوا تو اپنے پولیس کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ، فلاں کو بلا. اب وہ سب آنے لگے، سب آئے. اب سب کو یقین تھا کہ اب ہماری تو گویا خیر نہیں ہے، ہم تو جائیں گے اور ہماری سزا کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تب بلایا گیا اور وہ پہنچے دربار میں پہنچے تو سب پریشان تھے، ہر ایک پریشان تھا. جب دربار میں پہنچے تو وہ جو آدمی رات کے اندھیرے میں کسی کو دیکھ لیتا، وہ جو پہچان لیتا تھا دن میں، وہ جب دربار میں پہنچا تو پہچان گیا کہ یہ تو رات کا وہی آدمی ہے جو ہمارے ساتھ تھا، یہ بادشاہ تو وہی آدمی ہے جو ہمارے ساتھ تھا. وہ پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ وہ کتے جو بول رہے تھے وہ صحیح بول رہے تھے. تو چنانچہ یہ ہے کہ اب وہ سزا نافذ ہو گئی کہ سولی پر سزا نافذ ہوگی. اچھا، بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کی، وہ جو پانچواں آدمی آیا تھا اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا خصوصیت ہے، تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ اس نے کہا کہ اگر کسی کو گویا سزا اس کے لیے گویا نافذ ہو جائے اور سزا کا آرڈر اس کے لیے نکل جائے اور میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو اس کو نجات مل جائے. اس نے اپنی خصوصیت یہ بتائی تھی. تو اب وہ جب دیکھا تو سب پریشان تھے کہ اب تو ہماری گئی، ہماری خیر نہیں ہے. تیسرا، اب وہ جو آدمی رات کے اندھیرے میں دیکھ کر پہچاننے والا تھا، وہ کبھی ہنستا، کبھی مذاق کرتا، کبھی کچھ کرتا، بڑے اطمینان سے تھا اس کہ پہچان گیا تھا کہ ابھی یہ نجات کا راستہ نکل گیا. پہلے تو گھر سے آتے وقت تو پریشان ہوئے تھے، لیکن جب وہاں آ کے دیکھا، بادشاہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو آدمی جو ہے رات میں ہمارے ساتھ تھا، تو اس کو تھوڑی سی اطمینانی تھی، اطمینانی کیفیت تھی، دوسروں کو نہیں تھی. چنانچہ ہے کہ جب سلی کا نافذ ہوا تو وہ بادشاہ کے قریب پہنچا. بادشاہ کے قریب پہنچا کر اس نے کہا کہ ہم چاروں نے اپنا اپنا فن دکھا دیا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا فن دکھا دیا ہے، چوری کرنے والے کا جو فن تھا، جو بھی تھا، سب نے اپنی خصوصیت دکھا دی ہے. اب آپ کا نمبر ہے، اب آپ اپنا کام کیجئے. کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ رات میں جو تھے وہ آپ ہی تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ میری داڑھی اگر ہل گئی، اس کا یہ تھا کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد آرڈر تو دے دیا تھا کہ ان کو سزا دینا چاہیے، اور تو لیکن یہ ہے کہ ان جلادوں کو جو بھی سزا دینے والے ہیں ان سے خالی زبان سے کہنا نہیں تھا، خالی اپنا ہلا دیا تو ٹھیک ہے، ختم ہو گئی سزا. تو یہ اس کا منشا تھا. وہ تو یہ بادشاہ جو ہے، باوجود اس کے سامنے چوری ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہر آدمی جو چاہے کرتا ہے، لیکن اللہ حلیم ہے. جیسے وہ بادشاہ برداشت کیا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے مضمون یہ سمجھایا ہے شیخ سعدی علیہ الرحمٰ نے کہ وہ ہوا معاکم اینما کنتم، جہاں تم کہیں ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اور یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ اتنے گویا تحمل کرنے والے اور حلیم مزاج ہیں کہ ان کی گویا قدرت کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے آدمی کتنی نافرمانیاں اور کتنی گویا اللہ کے سرکشی والے اور بغاوت والے کام کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہا ان اللہ علیم حلیم، جانتے بھی ہیں پھر بھی برداشت کرتے ہیں. پھر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ موقع بھی دیتے ہیں کہ آدمی کے لیے موقع دیا جاتا ہے. اسی لیے یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آدمی کو جب توبہ کرتا ہے اور اللہ کے پاس اس کے اپنی ندامت کے ساتھ آتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں. توبہ کے لیے یہی بات ضروری ہے کہ آدمی پچھلے جو کام کیے ہیں اس پر آدمی کو ندامت ہونا اور اس کا احساس ہونا آدمی کو، اور آئندہ کے نہ کرنے کا عزم ہونا، آئندہ کبھی نہ کروں گا. پھر یہ ہونا ہے کہ آدمی اس بات کو اپنے اوپر کر لے کہ اس کو چھوڑ دیا آدمی، اس کو رکھے گا نہیں، اس پر عمل نہیں کرے گا، اور گویا ہمیشہ کے لیے نیت اس کی خالص ہو. حقوق اللہ ہے تو حقوق اللہ سے توبہ کرے آدمی, حقوق العباد ہے تو حقوق العباد کو معاف کرائے آدمی. تو یہ ان ساری چیزوں کی رعایت کر کے آدمی جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ توبت نصوحہ کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ, شرم ہو چھوڑ دینا ہو اور نہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, پکی سچی پکی توبہ ہو آدمی تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتے, ادھوری توبہ کو قبول نہیں فرماتے. وہ جو قیس مجنون جو تھا وہ اس کے والد نے اس سے ہر طرح کوشش کی. وہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی تو حضرت حسن نے کہا کہ میں دستبردار ہو گیا ہوں اپنی گویا حکومت سے اور حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گیا. تو اس کے ذہن میں چونکہ ہمیشہ لیلا لیلا ہی رہتی تو اس نے کہا کہ حکومت تو لیلا ہی کو سجتی ہے. تو پھر اس کے والد نے کہا کہ تم یہ ہمیشہ کیا کرتے بیٹھتے ہو, تو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اس کو توبہ کرانے کے لیے مکہ شریف لے کے گئے, حرم کو لے کے گئے اور حرم لے جا کر اس یہاں تو نہیں کرتا چلو وہاں چل کے توبہ کرے گا. تو اس نے کہا توبہ کرو. تو اس نے کہا کہ الہی توبت من کل المحاسی ولکن لا اتوب حب لیلا, اے الہی میں ہر گناہ سے میں معافی چاہتا ہوں, ہر گناہ سے معافی چاہتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم حرم کے سامنے کھڑے ہو کر, باپ نے کہا. تو اس نے پھر کہا کہ اے اللہ لیلا کی محبت کو مجھ سے جدا نہ کرنا اور جو آدمی میری اس دعا پر آمین کہے اس پر رحم کرنا. یرحم اللہ عبدا قال آمینا, یہ اس نے کہا. تو یہ کچی پکی توبہ ہے, توبت نصوحہ جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے. اور جو آدمی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی توبہ کرتا ہے وہ چاہے برسوں کا پاپی ہو حق تعالیٰ شانہ اس کو معاف کرتے ہیں. ستر سال کا برس کا آدمی ایک مرتبہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے زمانے میں ایک شخص برسوں سے گناہگار تھا, وہ قبرستان میں پہنچ کر رونے لگا. حضرت عمر نے اس کو دیکھا اور اس کو کہا کیا ہے یہ صورت حال ہے کہ جب میں اچھا تھا میں گاتا تھا تو لوگ مجھے پیسہ بھی دیتے تھے کھلا بھی دیتے تھے, اب جب میں بوڑھا ہو گیا میری آواز خراب ہو گئی تو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا لے کر آئے کھلائے, پھر اسے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا خیال کرنے کے لیے کہا, تمہیں کھانا کھلانے کے لیے کہا. تو اس نے کہا کہ اللہ نے ایسا کہا ہے کہ میں جو ہے پھر تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں کہ جس اللہ کے لیے کی نافرمانی میں برسوں کرتا رہا اور میرے بڑھاپے کی وجہ سے اور میرے آواز کے خراب ہونے کی وجہ سے اب لوگ میرا رسپانس دینا ختم کر دیے اور مجھے گویا میرا استقبال نہیں کرتے اور مجھے پوچھتے نہیں ہیں, اور جب میں ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں قبرستان میں آ کر گویا میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ نے کھلانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے. توبہ کر لیا, استغفار کر لیا. بے شمار قسم کے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ پر جب الزام لگایا قارون نے اور اس کے نتیجے میں اس کو دھسایا گیا اور حضرت موسیٰ نے اس کے لیے بدعا کی کہ دھس جا, اور وہ بار بار کہتا رہا کہ موسیٰ بچا لینا, لیکن حضرت موسیٰ اس کے لیے دھسنے کا ہی کرتے رہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ قارون جس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ایک نبی کی ذات پر تہمت لگائی ہے اور اتنا بڑا الزام ہے کہ ایک طاہر و پاک ذات پر جو نبی ہوتے ہیں ان کے اوپر الزام لگانا, تو لیکن اگر وہ ایک مرتبہ بھی میری طرف متوجہ ہو جاتا تو میں اس کو معاف کر دوں. تو توبہ ہے ہی ایسی چیز, آدمی اللہ سے ہوتا ہے نادانی میں کام ہوتے ہیں لیکن اگر آدمی اس کو استغفار کر لے توبہ کر لے, اور توبہ جو ہے وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کثرت سے استغفار کرنا, استغفار وہ چیز ہے جو آدمی کی ہر تنگی سے نکال دیتی ہے, ہر پریشانی سے آدمی کو نکال دیتی ہے, ہر مصیبت سے آدمی کو نجات دیتی ہے. کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اتق اللہ یجعل لہ مخرجا, ایسے ہی توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے جو آدمی کو ہر تنگی اور پریشانی سے آدمی کو نکال دیتی ہے. جن جن لوگوں نے بھی توبہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صحابہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے, غزوہ تبوک سے پیچھے حضرت ابی ابن کعب, ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی, جب غزوہ تبوک ہوا تو یہ انہوں کے پاس باغات تھے, سواریاں تھیں, انہوں نے کہا کہ ہم سواری کے ساتھ جلدی پہنچ جائیں گے لیکن تھوڑے سے کام انتظامات کر کے نکلیں گے. کرنے میں ایسا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی واپس بھی آئے. اب منافقین تو وہ تھے کہ جو بہانے بنا کر گویا معذرت چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ منافقین آئیں گے آپ کے پاس, یا تذیرون علیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعذروا, کہ یہ لوگ آ کر آپ سے معذرتیں کریں گے اور معافیاں چاہیں گے, آپ اسے چھوڑ دیجئے ان کے حال پر. اور لوگوں نے بھی یہ کہا کہ تم لوگ بھی پیچھے رہ جائیں, چل کر کچھ بہانے بنا دینا, کوئی ہیلا بنا دینا کہ ہمارے سے ایسا ہو گیا ہم نہیں آ سکے. تینوں نے کہا کہ نہیں, ہم سچ ہی کہیں گے, جو کہیں گے ہم سچ کہیں گے, وجوہات جو ہوئی ہمارے نہیں آنے کی وہ ہم بتا دیں گے. چنانچہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس تو آپ تشریف لانے کے بعد ان تینوں سے متعلق حکم نافذ فرمایا کہ 50 دن تک ان سے بائیکاٹ کرو، ان کا کھانا، ان سے ملاقات، ملنا جلنا، گویا سب چیزیں بند کر دو. 40 دن پورے ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں یہ کہتے ہیں عبید بن کعب کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدہ رہنا، بیوی سے بھی دور رہنا اور اپنے گھر والوں سے علیحدہ رہنا. حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں کہ میں چونکہ جوان تھا تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے میکے میں چلے جانا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی تفصیلات اس کے اندر ہیں، جب انہوں نے اپنی بات کو آ کر سچائی کے ساتھ اظہار کیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول، 50ویں دن ان کی توبہ قبول ہوئی. اور جب توبہ قبول ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. کیا کہ وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، زمین ان پر تنگ ہو گئی، کوئی آدمی کلام کرنے کو تیار نہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی گویا بات چیت اور گویا کسی قسم کی ملنا جلنا کچھ نہیں کیا جا سکتا. وضاقت علیہم الارض، زمین جو ہے ان پر تنگ ہو گئی، بیمار رہوبت اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہونے لگی. جب آدمی پر سے معاشرے کے اندر سے سب لوگ بائیکاٹ کر دیں تو باوجود زمین کے آدمی کو تنگی ہوگی، آدمی بڑا اس میں قیدی محسوس کرتا ہے. تو یہ بات کی وضاقت علیہم الارض بما رحبت وظنوا انفسهم ان لا ملجا من اللہ، انہوں نے سمجھا کہ اب سوائے اللہ کے کسی کے پاس کوئی ہمارا سہارا اور ٹھکانہ نہیں ہے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے بعد کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تو توبہ جب آدمی خدا کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، جیسے ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہو اور ایک جگہ جا کر اس نے گویا آرام کیا اور اپنی اونٹنی کو جس پر زیادہ رہا تھا اس کو باندھ دیا، نتیجے میں یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا کہ اس کے سونے تک وہ اونٹنی نکل گئی اور گویا وہ پھر اٹھا تو دیکھا تو نہیں ہے، پریشان ہوا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا پریشان ہوا، تھک تھکا کر آ کر پھر ایک جگہ سویا اور اتنے میں گویا وہ اونٹنی پھر اس کے پاس آئی، تب بالکل مایوس ہو گیا اور کوئی توقع نہیں تھی کہ اس کی سواری اس کو ملے گی. تو جب اٹھ کر دیکھا تو اچانک اس کی پورے زادے کے پورے توشے کے ساتھ اور پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کی اونٹنی تیار ہے. تو اس خوشی میں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا عبد وانا ربک، بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو جو ہے میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. خوشی میں وہ ایک بولنے کے بجائے دوسری چیز اس کو نکل گئی. تو جس طرح وہ خوشی میں اس کے بے قابو رہا اور بولنا کچھ چاہ رہا تھا نکل گیا کچھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور تو اللہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے بندے کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کا بھی اور شر کا بھی مادہ رکھا ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ ایک حدیث کا مضمون تو یہ ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی. تو مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اگر نادانی سے یہ کام اس کا ہو جائے تو پھر اس کو رجوع ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کلو ابن آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، کہ ابن آدم سب کے سب گویا گناہ گار ہیں، جو سب خطا کرنے والے ہیں. یہ مقولہ تو مشہور ہے کہ الانسان مرکب من الخطائی والنسیان، ہر آدمی خطا اور نسیان سے مرکب ہے، بنا ہوا ہے، اسی سے اس کی گویا تخلیق ہوئی ہے. حضرت آدم بھی بھولے اور غلطی ان سے بھی ہوئی اور اس کی وجہ سے نسیان بھی ہوا، ان سے غلطی بھی ہوئی، نسیان بھی ہوا، تو یہ اس سے تو مرکب ہے آدمی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اور یہ خطا آدمی سے جب ہو جاتی ہے انجانے میں اور گویا غفلت میں ہو جاتی ہے تو اللہ میری امت سے یہ بھی اٹھا دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا دیا گیا. رفیع عن امتی الخطا والنسیان، مرکب ہے انسان خطا اور نسیان سے، لیکن نسیان بھول سے کوئی کام ہو جائے، اسی لیے روزے کے اندر اگر آدمی بھول سے پانی پی لے تو روزہ ٹوٹتا نہیں اس کا. بھول سے کوئی آدمی کام کر لے تو اس سے حکم میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی وجہ سے نماز کے اندر بھول بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. بھول ہوئی آپ سے سجدے سہو کا حکم نکل آیا، بھول ہوئی آدمی سے گویا روزے کے اندر ٹوٹنے کا حکم نکل آیا. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ان کو ان کے اندر مادہ ہی ایسا رکھا ہے، اور اگر صرف خیر ہی خیر کا ہوتا ہے تو پھر اس میں گناہ ہونے کا سوال نہیں ہوتا، نافرمانی کا سوال نہیں ہوتا، تو توبہ کے لیے رجوع بھی نہ ہوتے. وہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مخلوق تھی پہلے سے وہ کچھ اس کی اطاعت کے لیے کچھ کم نہیں تھی،
اللہ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ اللہ وہ اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری کرتے ہوئے فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے, فرشتوں سے بھی آگے نکل جائیں. اسی لیے فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسے انسانوں کو آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے, جو خون ریزی کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ان کے اندر وہ مادہ ہے کہ اگر یہ خیر پر آئیں گے تو فرشتوں سے بھی آ جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل بندے کے اوپر دینے کے بعد اللہ نے دو باتوں سے اس کو نوازا ہے, دو لقب دیے اس کو. کیا؟ انہ کان ظلوما جہولا, ہم نے اس قرآن کو زمینوں اور آسمانوں اور پہاڑوں پر پیش کیا, فآبین آئیں گے حملنا, سب نے اس کو انکار کیا, لیکن یہ ہے کہ انسان نے اٹھایا, فآبین آئیں گے حملنا وحملہ الانسان, انسان نے اس کو لیا, قبول کیا. تو قبول کرنے کے بعد تو اس کو کچھ اچھا تمغہ ملنا چاہیے تھا, کچھ اعزازی جملے ملنے چاہیے تھے اور کچھ اچھی تعریف اس کی کرتے, لیکن اللہ نے کیا کہا, انہ کان ظلوما جہولا, بڑا نا انصاف ہے اور بڑا نادان ہے, بڑا جاہلات. تو لیا ہے قرآن, لیکن کیا ہے, ظلم اور جہول جو ہے یہ دو اچھی صفتوں کے مقابل کی ضدیں ہیں. ظلم جو ہے یہ علم کی صفت ہے, یہ عدل کے مقابل کی صفت ہے, عدل اس کے مقابل میں صفت آتی ہے, اور جہول جو ہے اس کے مقابل میں علم آتا ہے, علم کے مقابلے میں جہالت ہے, اور ناانصافی کے مقابلے میں انصافی ہے. ظلم جو ہے وہ ناانصافی ہے اور اس کے مقابلے میں عادل ہے. تو یہ بندہ جب اس کلام پاک کو لے گا اور اس کو قبول کرے گا اور اس پر چلے گا, تو اس کے اندر جو اندر جو بالفعل جو صلاحیت ہے, بالقوہ جو صلاحیت ہے, بالفعل تو ابھی تو ظلم اور جہول ہے, ابھی تو اوپر میں اس کے جہالت بھی ہے اور ناانصافی بھی اس کے پاس ہے, لیکن اندرونی طور پر ایسی صلاحیت اس کے اندر ہے اور ایسی کیفیت اس کے اندر ہے کہ اگر وہ استعمال کرے گا تو ظلم ہٹے گا, انصاف آئے گا, اور اگر سیکھے گا تو جہل ہٹے گا, علم آئے گا. تو بالقوا آدمی کے اندر صلاحیت ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھا ہے, تو ایک تو شر کا مادہ ہے لیکن بالقوا اس کے اندر خیر کا مادہ بھی ہے. اس لیے جب کبھی اس سے کوئی نادانی ہوتی ہے تو فوراً اس کو ندامت کا اظہار ہوتا ہے اور اس کو گویا اس کو خدا کے سامنے رجوع ہوتا ہے, اللہ اس کو قبول کرتا. تو یہاں اللہ نے یہی بات فرمائی کہ جو بندے استثناء کیا اس کا کہ الا من تابا, مگر وہ لوگ یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر چکے ہیں, نافرمانی کر چکے ہیں, قتل نفس کر چکے ہیں اور کوئی اور برائی کے کام کر چکے ہیں, کیسے کیسے کام جہالت میں ان لوگوں نے کیے تھے, تو وہ کام اگر ان لوگوں نے کیے ہیں مگر اس کے بعد توبہ کیے, رجوع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار انہوں نے کیا, تو جتنے لوگ گویا متوجہ اللہ نے سب کو نوازا, سب صحابی بنے, ایمان والے بنے اور بڑے درجات سے ان کو نوازا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس توبہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے, عمل صالح بھی ہونا چاہیے. اور توبہ کے لیے بہترین توبہ کا زمانہ وہ زمانہ ہے جو آدمی کے نافرمانیوں کے کرنے کا زمانہ اور شباب کا زمانہ ہوتا ہے اور جوش کا زمانہ ہوتا ہے. اس زمانے میں آدمی اگر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہ بڑا پسندیدہ ہے, اگرچہ کہ بڑھاپے کے زمانے بھی اور مرنے کے سے پہلے کے بھی آدمی کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جب تک کہ سورج اپنے خلاف سمت سے نہ نکلے اور جب تک آدمی کی جان جو ہے اس کے حلق پر نہ آئے. اس سے پہلے پہلے جب بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں, لیکن اگر یہ توبہ جوانی کے زمانے میں ہو تو یہ بڑی پسندیدہ ہے اللہ کو. اس لیے کہا کہ اگر ظالم بھیڑیا اگر بڑھاپے کے زمانے میں چیرنا پھاڑنا بند کر دے, پرہیزگاری کو اختیار کر لے, تو یہ تو کمال نہیں ہے اس کا. کہ ظالم بھیڑیا جو ہے بڑھاپے میں جب اس کی صلاحیت ختم ہو گئی اور کسی پر حملہ نہیں کر سکتا, کسی کا گوشت نہیں کھا سکتا, کسی پر حملہ نہیں کر سکتا اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کے اعضاء کمزور ہو گئے, اب اس نے کسی پر حملہ کرنا چھوڑ دیا, تو یہ اس کا کمال ہے؟ یہ کمال نہیں ہے اس کا. کمال یہ ہے کہ جس زمانے میں اس کو حملہ کرنے کی طاقت تھی اور لوگوں پر بھیڑیوں پر جانوروں پر حملہ کرنے کی طاقت تھی, اس وقت وہ پرہیزگاری اختیار کرتا تو کمال کی بات تھی. اس وقت اعضاء وجوارے اس کے جواب دے چکے ہیں, اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو توبہ کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا, اور کیا کرے گا. تو یہی کہا گیا کہ بڑھاپے کے زمانے میں توبہ اگرچہ اللہ کے پاس قبول ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ زمانہ جو آدمی کی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے, جس میں آدمی کا شباب کا زمانہ ہوتا ہے, شباب کو کہا گیا کہ شباب اشعبۃ من الجنون, شباب جو ہے وہ ایک جنون کا ایک حصہ ہے, تو اس زمانے میں آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ اس کے نزدیک اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ ہوتی ہے. کہ اسی کو کہا کہ یہی طریقہ پیغمبروں کا بھی رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر توبہ کرے آدمی توڑ دے, توبہ کرے توڑ دے, اللہ اس سے ناراض ہونے والے نہیں. یہ درگاہ ہے, ماں درگاہ ہے, ناؤمیدی نیس, یہ ہماری بارگاہ جو ہے وہ ناؤمیدی کی بارگاہ نہیں ہے. صد بار اگر توبہ شکست نہیں باجا, اگر 100 مرتبہ بھی گیا توبہ کو توڑ دیا ہے تو باز آ جاؤ، پھر باز آؤ، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا کہ توبہ ایک کیا پھر بعد میں ختم ہو گیا، پھر بعد میں ختم ہو گیا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آدمی توڑے پھر بھی کرے. یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شیطان کا ایک خیال اور وسوسہ ہوتا ہے کہ توبہ کر کے فائدہ کیا ہے، تم توڑتے رہتے ہو توڑتے رہتے ہو، فائدہ کیا ہے، شرم نہیں آتی تم کو، یہ سکھاتا ہے وہ. مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اسے بالکل توبہ سے باز رکھنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا کہ ہماری بارگاہ تو ہمیشہ کی بارگاہ دروازہ کھلا ہے، اس سے نا امید نہیں ہونا، جیسے لا تقنطوا من رحمت اللہ کہا ہے. اور اگر 100 بار بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو توبہ کے توڑنے کا معاملہ ہوا ہے تو پھر باز آؤ، پھر ہم قبول کرنے والے ہیں. تو یہ کیفیت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آدمی سے جو توبہ کرتے ہیں اس کو قبول، اس کے بارے میں اس سے خوش ہوتے ہیں. اور کہا کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور جو توبہ کیا تو اس کے پچھلے بھی گناہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو لوگ کفر و شرک کے زمانے میں یہ اعمال کرتے تھے اور توبہ کر دیا تو اسلام کی وجہ سے سارے اعمال اس کے ختم ہو گئے. اور آگے فرمائے کہ وہ عامل اصال و آمن و عامل عمل صالحا، اور اس کے بعد ایمان لائے، کیونکہ یہ لوگ کفر و شرک کرنے والوں سے متعلق پچھلی آیتیں تھیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرایا، شرک کیا اور قتل نفس کیا اور بے حیائی کے کام کیے. تو ان کے لیے یہ کہا گیا کہ توبہ بھی ہو اور اس کے ساتھ آئندہ کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح بھی ہو، ایمان بھی ہو عمل صالح بھی ہو. عمل صالح کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان کے بغیر کتنا ہی اچھا عمل وہ قبول نہیں ہوتا. اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی گویا بدلہ نہیں ہوتا. جو لوگ دنیا کے اندر اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، بت پرست ہیں، اور گویا اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے فلاح اور بہبود کے کام کرتے ہیں، لیکن ان سب کا بدلہ دنیا کے اندر ان کو دے دیا جاتا ہے. اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے تمہاری طیبات کا بدلہ تم کو دنیا میں دیا جا چکا، کوئی بدلہ آخرت میں ان کا نہیں ملتا. اور اگر کچھ باقی رہتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. واقعات میں لکھا ہے کہ ایک یہودی جب مرنے لگا تو اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ جو ہے ایک بہترین مچھلی بیک کی ہوئی اور بھنی ہوئی مچھلی جو ہے اس کو مرنے سے پہلے ملنا چاہیے. اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے بھنی ہوئی مچھلی ملنا چاہیے. تو منٹوں میں انتظام ہو گیا، مچھلی بھی آئی بھی، چھلی بھی گئی اور وہ پکی بھی، اور اس کے روح نکلنے سے پہلے پہلے اس کا انتظام ہو گیا اور کھا کے مر گیا. اور ایک دوسری طرف ایک مسلمان مر رہا تھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا، آخری خواہش تو کیا رہتی ہے اس وقت. اس نے پانی کا مطالبہ کیا. تو اس وقت عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس نے پانی کا مطالبہ کیا، تو پانی لانے کے لیے آدمی گیا تو راستے میں پھسل کر گر گیا. وہ پھسل کر گر گیا اور اس کے جان نکل، وہ آنے آنے تک اس کی جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک تیرا محبوب بندہ مر رہا تھا، وہ ایک گھونٹ پانی کے لیے مطالبہ کیا تو اس کے گھونٹ پانی نہیں ملا، اور ایک تیرا نافرمان بندہ جو زندگی بھر جو ہے آپ سے نافرمانی کرتا رہا، اس کی آخری خواہش پوچھے گئی تو اس نے کہا کہ یہ آخری خواہش میری ہے، اس کو منٹوں میں اس کو دے دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس نے کچھ اچھے کام کیے تھے اور جس کے سارے بدلے ہم نے دنیا میں دے دیے تھے، ایک نیکی اس کی باقی تھی جس کا بدلہ ابھی نہیں دیا تھا، اور مرنے سے پہلے ہم نے یہ چاہا کہ دنیا کے اندر اس کے پورے پورے گویا اچھے کاموں کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے، اور تاکہ قیامت میں وہ مطالبہ نہ کر سکے کہ ایک کام میرا بھی اچھا تھا، وہ اس کا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک کام کی جس سے اس کی نجات ہو جائے. تو یہ ہم نے کہا کہ دنیا میں جتنے اذہب تم طیباتکم فی حیاتکم دنیا کا جو ضابطہ ہے وہ ہم نے اس کو پورا کر دیا. اور وہ ایک جو مسلمان بندہ تھا اس سے ایک چھوٹی سی کوتاہی باقی رہ گئی تھی، اور یہ نیکیوں کے بارے گناہوں کے بارے میں یہ ہے کہ نیکیاں جو ہے وہ سیئات کو ختم کر دیتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ سیئات کو ختم کر دیتی ہیں. کہ ایک آدمی کوئی صغیرہ کام کیا، اس کے بعد کوئی نیک کام کیا، تو خیر کا کام جو ہے وہ کفارہ سیئات بن جاتا ہے. بڑے بڑے گناہ تو توبہ کے علاوہ نہیں معاف ہوتے، اسی وجہ سے وضو کرنے پر فضائل ہیں، مسواک کرنے پر فضائل ہیں، اس کے قدم قدم پر گویا گناہ کے معاف ہونے کا نماز کے لیے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ کفارہ سیئات ہیں. جب آدمی کوئی برا کام کرتا ہے اور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی خیر کا کام کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اتبع السیئہ بالحسنہ، کہ برائی کے بعد فوراً کسی اچھائی کا کام کر لو تاکہ یہ ہے کہ وہ اس کو مٹا ڈالے. تو ہم نے اس کا ایک خیر کا کام تھا، اس کی ایک برائی رہ گئی تھی، اور اس برائی کا ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ آخرت میں آئے تو کسی برائی کے ساتھ آئے، کسی ایک برائی کے ساتھ آئے جس کی وجہ سے اس پر مواخذہ ہو. ہم نے یہ چاہا کہ وہ برائی کے لیے بھی کفارہ ہو جائے، اس کا بھی کفارہ ہو جائے، تو ہم نے یہ چاہا کہ اس کی جو آخری خواہش تھی پانی پینے کی، وہ پانی پینے سے محروم ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ صبر کر کے مر جائے. اب یہ جو صبر کرے گا تو وہ ایک برا ایک خیر ہوا، اور خیر کی وجہ سے وہ اس کا کفارہ سیئات بن گیا، تو اب ہمارے پاس اس حالت میں آیا کہ پاک و صاف ہے. یہ ہمارا ضابطہ ہے. تو اللہ نے یہ بات فرمایا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح آدمی کا ہو تو اس کا عمل صالح مقبول ہوتا ہے، اور کوئی عمل بھی بغیر ایمان کے مقبول نہیں ہوتا. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے بغیر، ایمان کے بغیر جو آدمی کوئی اچھی چیز گویا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کر لے، تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوتا. اور صرف وحدانیت کافی نہیں ہے، وحدانیت کے ساتھ ایمان نام ہے وحدانیت اور رسالت کا، وحدانیت کے ساتھ رسالت بھی ہو، اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ کہ بندے محمد ہونے کی، رسول ہونے کی گواہی بھی دینا ہے، تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک ذہن ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے پاس ایک مزاج یہ ہے کہ اس آیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر. اس میں کہا کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو بت پرست، جو آتش پرست ہیں، یا جو ہے صابین ہیں، وہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ سب مل کر الذین آمنوا فلہم النصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کا مطلب یہ لیتے ہیں لوگ، یہودی یہودی کی حالت میں، نصرانی نصرانی کی حالت میں، صابئی کی حالت میں، مشرک مشرک کی حالت میں عمل صالح کرے گا تو فلاحم اجرحم اندر ربیم ولا خوف علیہم، تو ان کے لیے بھی اجر ہے، ان کے لیے بھی خوف اور حزن نہیں ہے. یہ مطلب لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مطلب لیا جا رہا ہے وہ اس پس منظر میں لیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ نے یہ کہا کہ جو لوگ بھی جس حالت میں بھی ہوں گے وہ ایمان باللہ اور آخرت پر ایمان لانے تو کافی ہے. رسالت کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، رسالت کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان باللہ کا تذکرہ ہے اور آخرت کا تذکرہ ہے. جب ایمان باللہ اور آخرت کا آدمی اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد الا ماشاء اللہ کہ جو اٹھانے کے قائل نہ ہو، یہودی قائل ہیں، نصرانی قائل ہیں، دوسرے قائل ہیں اور دوسرے کافر وغیرہ قائل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم وحدانیت کے تو قائل ہیں، کم سے کم وہ گویا ایک اللہ ہونے کے تو قائل ہیں. ان مشرکوں سے پوچھو کہ تمہیں سمندر کی کشتیوں کے موجوں میں کون بچاتا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ، نہیں نہیں اللہ ہی بچاتا کہتے ہیں. بولے انسان تو من خلق السماوات والارض زمین و آسمان، کس نے پیدا کیا ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. وہ جب سمندروں کی کشتیوں میں موجوں میں ہوتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں، وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ کون بچاتا ہے تم سے، ان سے پوچھا گیا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی بچاتا ہے. اور اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اس مصیبت سے آپ ہم نجات دے دیں گے تو ہم گویا آپ کے شکر گزار بندے ہوں گے. تو یہ اس کے تو قائل تھے کہ اللہ کرنے والے ہیں، ایک اللہ کرنے والی ہے، سارے معبودان باطل کو چھوڑ کر سمندر کی موجوں میں ہلاک ہونے کی شکلوں میں جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، تو وحدانیت کے تو وہ بھی قائل ہوئے. تو یہ جو مضمون ہے اس طرح کا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر کی وحدانیت کا قائل ہونا کافی ہے یا آخرت کا قائل ہونا کافی ہے، اس کے بعد جو آدمی جو عمل صالح کرے گا اس کا قبول ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہودی یہودیت کو چھوڑ کر اور نصرانی نصرانیت کو چھوڑ کر، صابئی صابئیت کو چھوڑ کر اور مشرک مشرک شرک کو چھوڑ کر، یہ جو اقوام ہیں، یہ سارے اقوام، ان میں سے جو آدمی بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر تو پھر عمل صالح کرے گا تو فلاح خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کے لیے تو یہ رسالت کے ساتھ گویا اس کی شرط ہے، اور یہ بغیر اس کے گویا اللہ تعالیٰ کا کسی کا عمل صالح قبول نہیں فرماتے. تو ایمان اور عمل صالح یہ ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیں گے، ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب توبہ اور استغفار کرے گا. اس کے دو مضمون بیان کیے گئے، ایک تو یہ ہے کہ جو اس کی سیئات تھیں اس کی جگہ پر نیکیاں لائی جائیں گی، اور دوسرے یہ کہ زمانے کفر و شرک میں جو سیئات اس کی تھیں توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے وہ سیئات حسنات میں بدل جائیں گی ایمان لانے کے بعد. وہ حسنات ایمان کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ سیئات، وہ جو کفر شرک کے زمانے میں قتل کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، چوری کیا ہوگا، حق تلف کیا ہوگا، ڈاکہ ڈالا ہوگا، عزت لوٹا ہوگا، یہ جو سب جتنے گناہ اس نے کیے ہیں یہ سب ایمان لانے کے بعد یہ سیئات حسنات میں بدل دی جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی مسلمان ہونے کے بعد اس کو ہر قدم پر احساس ہوگا کہ میری یہ 25 برس کی زندگی، 50 برس کی زندگی اب تک گناہوں میں گزری، ندامت اسی زندگی پر ندامت ہوگی، اور جیسے جیسے جب جب ندامت ہوتی رہے گی وہ ساری سیاحت نیکیوں میں بدلتی رہیں گی. اس کو احساس ہوگا کہ میں نے اتنی زندگی غفلت کی گزاری ہے، اتنی زندگی نافرمانی کی گزاری ہے، اتنی زندگی اللہ سے دور رہ کر گزاری ہے. جب بھی اس کو احساس ہوگا تو ہوتا ہے، آدمی کے اندر فطرت ہے کہ آدمی کو جب پچھلی زندگی یاد آتی ہے تو وہ گویا اس آدمی رونے لگتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے. تو یہ توبہ کا استحضار کرنا اور یہ مانگنا، اس کے لیے ان سیئات کو حسنات میں تبدیل کیا جائے گا. اور یہ تو دنیا کے اندر ہوا، مفسرین نے یہ بھی کہا کہ آخرت میں بھی ہوگا ایسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی اور اس میں یہ بات فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ نے یہ فرمایا کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا میں اس کو جانتا ہوں، اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو سب سے آخر میں اس میں جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، اور اس کو بلانے کے بعد یہ کہیں گے کہ فتو عرض رہو عمل ہو، اس کے سامنے جو ہے اس کے اعمال پیش کرو اس کے، اور اس سے ودفع انہا کی بارہ، اور اس کی جو بڑی بڑی گناہ اور برائیاں تھیں اور بڑے بڑے گناہ تھے، گناہ کبیرہ، ان سب کو ہٹا دو. ابھی صرف یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کے جو گناہ ہیں، ذنوب ہیں، وہ ذنوب صغار پیش کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کرو، اور پیش کرتے جائیں گے اسے کہیں گے کہ عملت کذا، تو نے یہ کیا. تو وہ کہے گا کہ ہاں عملت کذا و کذا، میں نے یہ سب کیا، اقرار کرتا رہے گا. جب سب پورے ہو جائیں گے، جتنے سارے سیئات صغیرہ اور ذنوب صغیرہ پورے ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی ہر سیئہ کی جگہ پر ایک حسنہ رکھ دو. فی کلی مکان سیئت حسنہ، ہر برائی کی جگہ پر ایک نیکی اس کو رکھ دو. جب وہ دیکھے، پہلے تو یہ تھا کہ ڈر رہا تھا اس جملے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کہنے سے پہلے، اب وہ سمجھ رہا تھا کہ جب اتنے سارے گناہ جا رہے ہیں کہ جب گنائے جا رہے ہیں تو اب تو ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک تو خود اللہ گنائیں گے، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر اس کی زبان کہے گی، اس کے اعضا کہیں گے، اس کے اعضا و جوارے کہیں گے، وہ بھی نہیں مانتا ہے تو اس کی کتاب اس کے سامنے پیش کی جائے گی اور نام اعمال پیش کی جائیں، سب شکلیں ہیں، وہ سب شکلیں پیش کر دینے کے بعد وہ ڈرتا رہے گا کہ اب ہلاکت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی ہر برائی کی جگہ پر ایک نیکی رکھ دو. اب جیسے ہی یہ خوشخبری اس کو ملی اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم سنا، تو وہ بالکل خوش ہو گیا، وہ بہت گویا مسرت میں آ گیا. اور مسرت میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا اللہ، میں نے اور بھی کچھ کیے تھے، وہ نظر نہیں آئے، وہ کہاں ہے، میں نے کچھ اور بھی کیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے، فضحک اللہ، اللہ ہنس پڑیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو فرمانے کے بعد ہنس پڑے، اور عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت ہے، جب بھی یہ روایت نقل کرتے تو اس روایت کی نقل کرنے کے بعد ہنستے تھے. تو اس کو بولتے ہیں روایت مسلسل بالزہق، روایت المسلسل بالزہق. بعض بعض روایتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیفیت میں بیان کیا، صحابہ اسی کیفیت میں بیان کرتے تھے، تو ان کو مسلسلات کہتے ہیں کہ اسی سند کے ساتھ گویا وہ روایتیں آتی ہیں کہ وہ عمل کرنے کے بعد، مثلا کسی کوئی حدیث بیان کرنے کے بعد آپ نے کھجور کھلا دی، تو راوی جو ہے حدیث بیان کرنے کے بعد کھجور کھلا دیتا تھا. یہ سلسلہ تو محدثین نے، صحابہ نے اتنی اتنی باتوں کی تکریات کی. تو اس پر ہے کہ فاولائک یبدل اللہ سیئات، جب وہ یہ کہے گا کہ اور بھی کچھ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ بڑے بڑے گناہ تو چھپا دیے گئے تھے، صرف چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے گئے تھے، تب وہ چاہے گا کہ بڑے گناہ بھی سامنے آ جائیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں گے فی کل مکان سیئات حسنہ، فاولائک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. ومن تاب وعمل صالحا، جو آدمی توبہ کرے، اور یہ صرف ایمان والوں کے لیے، آگے جو ہے ایمان والوں کے لیے ہے کہ جو ان کے پاس ایمان پہلے سے ہیں، اس لیے توبہ، کبھی کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کریں اور عمل صالح کچھ برقرار رکھیں. اور توبہ کا، سچی توبہ کی شکل یہی ہے کہ اس کے توبہ کے بعد آدمی اس کے اثرات کو ظاہر ہونا چاہیے، کہ آدمی ان کو عمل صالح کے ساتھ پورا کرتا رہے، بس وہ بہت اچھی رجوع ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اچھی طریقے سے رجوع ہونا رہا. وآخر دعوانا
ہے.
اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جیسے بادشاہ ان کے ساتھ تھا، اور دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ اتنی بادشاہ کی حکومت میں رہتے ہوئے لوگوں کے خزانے لوٹ رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، اس کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہے مگر پھر بھی برداشت کر رہے ہیں آپ، تو چونکہ وہ پکڑنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ان اخذہ علیم شدید، ان بطش ربک لشدید، تو بعد میں وہ بطش ربک ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ قیامت میں بطش ربک کریں گے، پکڑ فرمائیں گے، ایسے ہی اس نے دربار میں پہنچنے کے بعد پکڑ کیا اس نے، تو پکڑ کے لیے مہلت ہے، پکڑ کے لیے مہلت ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ حلیم ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کو چھوڑتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، کرتے رہیں، اور جب وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے، وہ دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ. دعا کر لیجیے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم و سیاہ کار ہیں مولا، اے مولا بے شمار غفلتیں ہم سے ہو گئی، رات کی تنہائیوں میں، دن کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، جان کر انجان کر چھوٹے بڑے جو کچھ ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہو گئیں مولا، اے مولا ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، معاف فرما دیجئے. اے مولا جو مضمون بیان کیا گیا ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. آپ کی بارگاہ میں آپ کے محبوب بندے بھی رجوع ہوئے، سب نے استغفار کیا، توبہ کی مولا، سب کے بارے میں تذکرہ ہے، کہیں حضرت داؤد کے بارے میں ہے کہ فاستغفر ربہ، کہیں حضرت آدم کے بارے میں ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا کہا، اور کہیں حضرت نوح نے کہا کہ الا تغفر لی وترحمنی، اور کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت. اے اللہ ہم بھی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اے مولا جب ان اے اللہ تیرے نیک صالح بندوں نے آپ کی بارگاہ میں رجوع فرمایا تو ہمارا کیا شمار ہے، ہم تو بے انتہا گئے گزرے ہیں مولا، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اے مولا ہماری دین و دنیا درست فرما دیجئے. اے مولا قرآن پر چلنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے، اس کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہمارے سینوں کو کھول دیجئے، ہمارے دل و دماغ کو کھول دیجئے. اے اللہ اس کی صحیح فہم نصیب فرما دیجئے اور اس کو ہماری زندگیوں میں جاری فرما دیجئے. اے مولا پوری امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے مولا اس ادارے کو قبول فرما لیجئے، یہاں کی اے مولا جو کچھ کام یہاں ہو رہے ہیں اس کو قبولیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس کی جو ضروریات ہیں مولا اس کو پورا فرما دیجئے، اس کا پورا پورا تکفر فرما دیجئے، اس کے مالیے کا جو بوجھ ہے مولا قرض کا اس کو آسانی سے پورا فرما دیجئے، اپنے بندوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دیجئے. اے اللہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں آسانی پیدا فرما دیجئے، کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما دیجئے، کام کا حوصلہ نصیب فرما دیجئے. اے مولا اس کے فیض کو عام فرما دیجئے، اس کے فیض کو قبول فرما لیجئے، اور یہاں کام کرنے والوں کے جس طرح بھی کام کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ انہیں بہترین جزائے خیر اپنے خزانے غیب سے نصیب فرما دیجئے، ان کی روٹی روزی میں برکت نصیب فرما دیجئے، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دیجئے. اے مولا ان کی رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرما دیجئے، جن کے والدین انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے کریم اور جن کے والدین بقید حیات ہیں مولا ان کے سرپرستی کو تادیر قائم فرما دیجئے، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما دیجئے. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دیجئے، ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ مرد و خواتین میں جو جس جائز ضرورت کے لیے اے اللہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب میں دین پیدا فرما دیجئے، ہمارے گھروں میں دین پیدا فرما دیجئے، ہماری نسلوں میں دین جاری فرما دیجئے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، باہر کے اور اندر کے تمام فتنوں سے پوری پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے مولا ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ایمان سے اے اللہ ہمارا ایمان و یقین اور آپ کی ذات عالی پر مضبوط فرما دیجئے۔ اے مولا پوری دنیا میں جہاں جہاں دین و خیر کے ادارے ہیں مولا ان کی آپ حفاظت فرما دیجئے، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، کام کرنے والوں کی حفاظت نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا امید رکھتے ہیں مولا ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے مولا ہم سب کی بھی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا